का फायदा यह है कि कोई भी चीज इसमें आपको भी छोटी या बड़ी न जाते हो ये सफल होने से वो पास हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये होता है जिसमें तहसील में अपने मकान पर इसको बयान किया जाएगा। दूसरा फायदा यह होता है कि इसमें कपड़े वगैरह को समय को जोड़ने की जरूरत भी नहीं आती है। ये दो फायदे हमारे बहुत बड़े फायदे हैं। अगर इसकी जाएगी जब पानी का मसला खत्म होने के बाद पानी से चीजों को पार करने का तरीका बताया जाएगा। तो जारी पानी किसे कहते हैं? ये कैसे नजीब होता है, फिर कैसे पार हो जाता है, तो ये जारी का पानी की चौथी जैसे कुएं का पानी, कुएं का पानी को पानी को कहते हैं जो जमीन के अंदर किसी सुराख से निकले, किसी पासे से निकले और उसके बाद किसी जगह पे जमा हो जाए। इसका मसला भी नजाफत और तहारत में जारी पानी कहता है कि जब तक के इसका रंग या मुंह या मजा न बदले किसी नजाफत के गिरने से, जिसमें नजाफत गिराई जाए तो जब तक के इसका रंग या मुंह या मजा न बदले कुएं का पानी बिल्कुल साफ रहेगा, चाहे प्रसाद के एतबार से यह कलील पानी ही क्यों न हो। कलील पानी का मसला गुजरा के कुएं की नोक के बराबर नजाफत गिरे तो सारा पानी नजीस हो जाता है। लेकिन अगर उतना ही पानी कुएं के अंदर है लेकिन वो कुएं का पानी है, यानी जमीन से खुराक की मदद से वो पानी निकल रहा तो चाहे मेदार में कम हो लेकिन जब तक जो उसका वो मादा वो संचमा वो टूटा वो खुराक बाकी है उस वक्त तक ये पानी जारी पानी की तरह है कि हजारों नजातों से इसमें डाल दें जब तक कि इसका रंग या इसकी भूख या इसका मजा न बदले ये बिल्कुल साफ रहेगा। और जब इसका रंग या पूरा मजा बदल जाए तो ये नजीब हो जाएगा। मगर कुछ अर्से के बाद जब ये तब्दीली को बहुत खत्म हो जाए, हमने कुछ भी नहीं किया तो बहुत ये तब्दीली खत्म हो जाए और पुराना रंग या पुरानी धूल या पुराना मजा वापिस आ जाए तो ये पानी कुछ बहुत साफ हो गया। ये बात रहने लगी कि जारी पानी और कुएं के पानी के बारे में हम कहते हैं कि इसमें न जब तक गिरे तो जब तक ये इसका रंग और मुंह मजा न बदले ये बात रहता है और जब ये तीनों चीजें बदल जाए तो नजीब हो जाता। यही खसूसियत सबको पानी की भी फिर हम क्यों नहीं कहते कि कुल पानी और कुएं का पानी एक जैसा, सिर्फ एक पक्ष की वजह से दोनों का नजीब होने का तो एक ही तरीका कुल पानी हो या कुएं का पानी, हमको कुआ और मजा बदलने से नजीब होते हैं मगर बात करने का तरीका अलग है। क्योंकि कुल पानी में ये गुजर गया था कि अगर उसकी तब्दीली कुछ बहुत खत्म हो जाए तो वो कभी पाक नहीं होगा जब तक कि उसके साथ दूसरे पानी को ला के न मिलाया जाए। मगर जारी और कुएं के पानी में ये एक फायदा है कि अगर इसका रंग और मुंह और मजा बदल गया नजीब और जब भी ये तब्दीली खत्म हो गई तो बहुत और यकीनन ये तब्दीली खत्म होगी क्योंकि क्योंकि जमीन के नीचे से पानी मुसलसल निकल रहा तो एक घंटे दो घंटे एक दिन दो दिन के बाद दोबारा ये पुरानी हालत पे आ जाएगा। तो कुएं का पानी मिकदार में कितना ही कम क्यों ना हो, एक गिलास के बराबर ही क्यों ना हो, नजाफत के गिरने से नजीब नहीं होगा जब तक कि इसका रंग या मुंह या मजा न बदले। और जैसे ही ये तब्दीली खुद बहुत खत्म हो जाए वैसे ही ये पानी पाक हो जाता है। तो इसमें भी एक बात जो पानी जारी पानी में बताना पड़ी वो ये कि अगर कोई पानी कुएं की शक्ल में मौजूद है, मगर जमीन में 20 फीट की गहराई तक एक कुआं सा बना है और पानी है मगर मादा नहीं, यानी वो सूता वो सुराख वो सोर्स नहीं जिससे पानी निकल के बाहर ऊपर आ रहा, बस कुएं की शक्ल है, कुएं जैसा पानी उसमें जमा है लेकिन उसका कोई मादा नहीं, तो ऐसे पानी को कुएं का पानी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई कहे भी कि फला मकाम पर कुआं तो ये हकीकी बात नहीं है, एक मजाजी बात है। तो ऐसे पानी को आम पानी हम समझेंगे, यानी मिकदार कुर से कम है तो नजाफत से ही नजीब, कुर से ज्यादा है तो रंग और कुआ मजा बदलने से नजीब, मगर पाक होने के लिए ऊपर से एक कुर पानी इसमें गिराना पड़ेगा। तो जैसे जारी पानी में ये था ज्यादा सारी पानी बहता चला जा रहा है तो जारी नहीं कहलाता जब तक कि उसका मादा या सुराख ना हो। कुएं के पानी में लीजिए, जब पानी कुएं जैसी शक्ल में अगर पानी कहीं जमा लेकिन जमीन के नीचे उसका सूता या सुराख के निकलने की जगह नहीं है तो वो कुएं का पानी नहीं है, वो एक आम पानी है। जैसे घर की टंकी में रखते हैं वैसे जमीन खोद के हमने उसको रखा है। खैर कुएं के पानी के सिलसिले में ये बात तो बयान हो गई कि जब इसका रंग या भू या फजा बदलेगा तो ये नजीब हो जाएगा। और फिर बात कैसे होगा जब ये तब्दीली खत्म हो जाएगी, इस एक मसले में उलमाए मुतमद्दिमीन और उलमाए मुताखिरीन एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ अजीम, کنویں کے پانی کا مسئلہ در حقیقت 400-500 سال تک ہماری سفا میں غلط سمجھا گیا اور بعد میں اس کی وضاحت ہوئی تو مسئلہ بالکل بدل گیا ہے. اس اعتبار سے کہ پرانے حکومہ ایک بیس دیا کرتے تھے کہ کنویں کے پانی کو جب نجس ہو جائے تو پاک کرنے کے لیے اتنے ڈول نکالنا پڑتے ہیں. بھائی بہت ہی لمبی فہرست تھی, ہر چیز کے لیے ڈول کی الگ مقدار تھی. انسان گر کے مر جائے تو سارا پانی نکالو اور تراوے کر کے نکالو, یعنی چار آدمی جس میں دو آدمی داری ماری لگے, دو آدمی پانی نکالے گیس نہ آنے پر, ایک گھنٹے کے بعد وہ آرام کرے فوراً دوسرے دو آدمی شروع ہو جائے, پھر دو آدمی یہ آرام کرے پھر پہلے دو آدمی شروع ہو جائے. وہ بہت لمبا چوڑا ایک مسئلہ تھا جو آپ کو پرانی کتابوں میں اب بھی نظر آئے گا. تو وہ اس لیے کہ کنویں کے بعد پانی کے بارے میں پرانے مستحدین کا یہ نظریہ تھا کہ کنویں کا پانی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی رنگ و بو و مزہ نہ بدلے. نہیں بلکہ پرانے مستحدین اس کو بھی نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی بھی نجاست گر گئی یہ نجس ہے, اگر چھوٹی سی نجاست ہے جس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی تب بھی نجس ہے, اور ایک ڈول نکالو تو یہ پانی پاک ہو جائے گا. تو پہلا بڑا اختلاف موجودہ مستحدین کا پرانے مستحدین سے اس بات پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نجاست گرے کنویں کا پانی نجس ہے. اب نجاست نجاست میں فرق ہوتا ہے, بڑی نجاست میں پورا کنواں خالی کرو, چھوٹی نجاست میں تین یا ایک ڈول نکالو. موجودہ مستحدین کہتے ہیں کہ نہیں, یہی بات غلط ہے, نجاست کے گرنے سے کبھی یہ پانی نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ پڑے. پھر پرانے مستحدین کہتے تھے کہ جب کنویں کا پانی نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ یا اس سے ڈول نکالے جائے یا بارش کا پانی اس پر گرے آ جائے. اگر ہم ڈول نہیں نکال سکتے اتنی طاقت نہیں تو خود کنویں کو بند کرو, اتنے دن انتظار کرو جب تک بارش کا پانی نہ آئے, پھر بارش کے پانی کو اس سے ملاؤ تو یہ پانی پاک ہوگا. یا بعض علماء کہتے ہیں کہ کنویں کے پانی کے پاک ہونے کے چلے نہ بارش کی ضرورت ہے نہ ڈول کی, لیکن یہ ضروری ہے کہ کنویں کے پانی کی تبدیلی جو ہے یہ خود بخود ختم نہ ہو, بلکہ زمین کے اندر سے جو مسلسل نیا پانی نکل رہا اس کی وجہ سے تبدیلی ختم ہونا چاہیے. یہ پرانے علماء کے نظریات سے. اب اس میں آپ کا کوئی کا فتویٰ ہے کہ نہیں, یہ سب غلط ہے میرے نزدیک. کنویں کا پانی جب نجس ہو جائے تو جیسے ہی اس کی رنگ و بو اور مزے میں جو تبدیلی تھی وہ ختم ہو کر پرانی حالت پر آ جائے پانی, وہ پاک ہے. چاہے بارش اس پہ نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, ڈول نکالے گئے ہو یا نہ نکالے گئے ہو, نیچے سے کنویں کی قید سے جو سوراخ یا سوتا ہے اس میں سے نیا پانی آیا ہو یا نہ آیا ہو, تبدیلی ختم اور کنویں کا پانی پاک. آقا خمینی دو باتوں میں تو اتفاق کرتے ہیں آقا خمینی, ٹھیک ہے کنویں کا پانی پاک کرنے کے لیے نہ بارش کی ضرورت ہے نہ ڈول نکالنے کی, مگر جو آقا خمینی کا ایک نظریہ شروع سے چلا رہا ہے پانی کے مسئلے میں کہ جب کوئی پانی نجس ہو جائے تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا پانی اس سے ملے نہیں اور مکس نہ ہو. یاد ہوگا آپ کو قلیل پانی کے بارے میں آقا خمینی کہتے تھے کہ قلیل پانی قربانی سے مل جائے, چاہے مکس نہ بھی ہو بس ملا اور پاک. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ جو نجس پانی ہے پاک پانی سے ملے اور اتنی دیر ملا رہے کہ آپس میں یہ امتزاج ہو جائے, کھل مل جائے, مکس ہو جائے. یہی یہاں پر بھی آپ کا خمینی کا نظریہ. پولیس صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو کنویں کا پانی نجس ہے جیسے ہی اس کی تبدیلی ختم ہو یہ پاک ہو گیا, چاہے اور نیا پانی زمین کے اندر سے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو. آپ کا خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, کنویں کا پانی بھی اگر خود بخود بدل گیا یعنی پرانی حالت میں چلا گیا تو پاک نہیں ہو. ضروری ہے کہ جو کنویں کے پانی کا سرچشمہ ہے, بمبا ہے, وہ سوراخ, اس سے نیا پانی نکلے اور اس پرانے نجس پانی سے دونوں گھل مل جائے, اس کے بعد ہم اس کو پاک مانیں گے. خیر یہ اتنی زیادہ اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا ہی کافی ہے. جب یہ بات ہو گئی تو اب مسئلہ یہ کہ ڈول والی روایتوں کا کیا کریں. مستحدین پرانے مستحدین نے آنکھیں بند کر کے تو نہیں کہا کہ ڈول نکالو, مسلسل روایتیں ہیں معصومین کی, ان روایتوں کا ہم کیا کریں. تو موجودہ علماء کے نزدیک ڈول کا مسئلہ کیا ہے؟ موجودہ علماء کہتے ہیں, دو جملوں میں بات ختم, کہ اگر کنویں کے پانی نجاست کے گرنے سے تبدیلی آ گئی ہے رنگ و بو اور مزے کی تو جب تک کہ تبدیلی ختم نہ ہو یہ بات نہیں ہو سکتا, ختم, یہ بات ختم. اور اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو یہ پانی نجس نہیں, لیکن مسترد ضرور ہے کہ اس میں سے ڈول نکالے جائیں. یعنی کنویں کا پانی جب نجس نہ ہوا ہو تب مستحب ہے اس میں سے ڈول نکالے, اگر نجس ہو گیا ہے تو ڈول بول سے تو کام چلے گا نہیں. اتنی دیر ویٹ کرنا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نجاست کی وجہ سے, مثلا خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا, اتنی دیر اس پانی کو چھوڑ دیں کہ یہ سرخی آہستہ آہستہ ختم ہو کر کنویں کے پانی کا اصلی اور اوریجنل رنگ واپس آ جائے.
اور اگر نجاست گرے مثلا خون گرا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کنویں کے پانی میں تو موجودہ سارے مستحدین کے نزدیک کے پانی بالکل پاک، لیکن مستحب ضرور ہے کہ وہ جو ڈول بتائے گئے ہیں مثلا خون کے لیے 7 ڈول ہیں وہ 7 ڈول نکال دیے جائیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ پانی پاک ہے مگر پھر بھی اس میں سے ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اب اتنا زیادہ تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، اس لیے کنویں کے پانی کی گفتگو ختم۔ اب آئیے پانی کے سلسلے میں، پانی کا جو آخری ذخیرہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اس پر گفتگو کی جائے۔ بات اس طرح شروع ہوئی تھی کہ دنیا میں جتنا پانی ہے یا تو اس کا کوئی مادہ ہے یا مادہ نہیں۔ اگر مادہ نہیں ہے تو وہ یا پانی کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، کم ہے تو قلیل پانی، زیادہ ہے تو کثیر یا کم پانی۔ اور اگر جو دنیا کا پانی ہمارے پاس آتا ہے اس کا کوئی مادہ ہے، جس سوراخ سے یا سرچشمے سے نکل رہا تو اس کی بھی دو قسمیں، یا وہ مادہ زمین پر ہے یا وہ مادہ آسمان پر ہے۔ اگر زمین پر ہے تو جاری پانی اور کنویں کا پانی۔ اب بچا آخری، وہ پانی جس کا ایک مادہ ہے، نکلنے کی جگہ ہے مگر وہ زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے، جسے ہم کہتے ہیں ماء المطر، مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں، یعنی بارش کا پانی۔ تو پانیوں میں آخری پانی ہے بارش کا پانی۔ یہ بارش کا پانی بھی ہمارے لیے بڑا فائدے مند ہے۔ بہت ساری ایسی نجاستیں جو کور و قلیل پانی سے دھونے جائیں تو بڑی زحمت میں ہم پڑ جائیں گے، بارش کے پانی سے بڑی آسانی سے پاک ہو سکتی۔ تو بارش کا پانی چونکہ مسئلہ پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس اعتبار سے اس وقت تھوڑی سی کھیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، مگر ہر صورت میں آئندہ تفصیل تک یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ بارش کا پانی اس سے مراد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، کب نجس ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے، دوسروں کو کیسے پاک کرتا ہے، یہ ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ جب آسمان سے اتنا پانی برسے کہ عام معاشرہ یہ کہہ دے کہ یہ بارش ہو گئی تو اسے فضا میں کہا جاتا ہے بارش کا پانی۔ دیکھیے قلیل پانی میں شریعت نے اپنے ہاتھ میں اختیار رکھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی قلیل ہے جو 3 مائل سے 3.5 مائل سے کم۔ پور پانی کی تعریف بھی شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جو پانی 3.5 مائل سے زیادہ ہو ہم کہتے ہیں کہ وہ پور۔ جاری پانی کی تعریف بھی شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھی، بلکہ یہاں تو الٹا مسئلہ ہو گیا کہ دنیا بھی کہے کہ یہ پانی جاری پانی، مگر شریعت کہتی ہے جب تک یہ مادہ نہ ہو جاری پانی نہیں۔ کنویں کے پانی کی تعریف کا معیار شریعت نے اپنے آپ کو بنایا، تو 4 پانیوں میں قلیل پانی کسے کہیں گے، کھر پانی کسے کہیں گے، جاری پانی کسے کہیں گے، کنویں کا پانی کسے کہیں گے، شریعت نے اپنے آپ کو با اختیار سمجھا ہے اور فیصلہ دیا کہ ہم بتاتے ہیں کہ کون سا پانی کیا ہے۔ مگر بارش کے پانی میں شریعت نے اس کی تعریف عام معاشرے پر چھوڑ اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ جب آسمان سے پانی گرے تو پانی گرنے کی ہزاروں قسمیں ہوتی، 2-4-5 قطرے گرے، بوندا باندی ہوئی، پرشو ہوا، موسلا دھار بارش ہوئی، تیز بارش ہوئی، کرتی ہے کہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں بارش کی۔ تو جس پانی کے گرنے کو لوگ یہ کہیں کہ آج کراچی میں بارش ہوئی یا آج نازم آباد یا کھارادر میں بارش ہوئی، جتنا پانی گرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ آج بارش ہوئی، شریعت کہتی ہے کہ یہ بارش کا پانی ہے۔ اب یہ بالکل ممکن ہے کہ اس اعتبار سے دنیا کا وہ علاقہ جہاں سال میں مشکل سے بارش ہوتی، وہاں 10-15 منٹ کی بوندا باندی ہو تو لوگ خوش ہو کر کہیں کہ آج بارش ہو گئی، اور ایسا علاقہ ہو کہ جہاں سارا سال بارش ہوتی وہاں جب تک کہ 2-4 دن کی جھڑی نہ لگے لوگ کہیں گے بارش ہی نہیں ہو رہی، تو یہ بالکل ممکن ہے، ماحول کے بدلنے سے یہ تاریخ بدل سکتی۔ تو اس میں وہی مسئلہ کہ جیسا دیش ویسا دیش، جہاں پر آپ کھڑے اس علاقے کے اندر دیکھا جائے گا کہ لوگ کسے بارش کہہ رہے ہیں۔ تو جب آسمان سے جتنا پانی برسے کہ اس علاقے کے عوام کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ آج بارش ہوئی تو یہ بارش کا پانی کہلاتا ہے۔ اب بارش کے پانی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی ہر چیز بارش کے پانی میں پاک ہو جاتی ہے، اور کسی چیز کو بھی ایک مرتبہ سے زیادہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کوئی بھی نجاست لگی ایک دفعہ بارش کا پانی پہنچ جائے اس نجاست تک اس کو پاک کر دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے خالی پانی ڈالنا کافی نہیں ہوتا ہے، نچوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے، بارش کے پانی میں ایک ایڈوانٹیج یا فائدہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو نچوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ اب آپ آگے دیکھیں گے، اگلا مسئلہ آئے گا 2-3 ہفتوں کے بعد، جب ہم کسی چیز کو پاک کرنے جائیں تو شرط یہ ہے کہ مطلق پانی استعمال ہو، مضاف نہ ہو۔ اور جب تک کہ پاک کرنے کا عمل مکمل نہ ہو جائے پانی کو مطلق رہنا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے. کچے رنگ کا جو کپڑا ہے جب اسے پاک کریں گے ہم تو لازمی طور پر ہم ڈالیں گے مطلق پانی، مگر نچوڑنے میں وہ مضاف بن جائے گا. تو اس وقت تک اسے پانی ڈال کر پاک کرنا پڑتا ہے جب تک کہ رنگ چھوٹنا بند نہ ہو جائے. تو یہ تو بڑی زحمت ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایک مصیبت ہے اس میں بن جاتی. بارش کے پانی میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس زحمت میں پڑنے، بس کچے رنگ کا کپڑا صحیح بارش کا پانی اس پر پڑا ہر جگہ پہنچ گیا ہے، یہ پاک نچوڑنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نچوڑنا بھی شروع کریں اور مضاف پانی نکلے تب بھی یہ بالکل پاک ہے. خیر یہ مسئلہ تو میں نے ضمن ابھی بتا دیا کہ تفصیل آنے والی ہے. تو بارش کا پانی، بارش کا پانی یعنی اتنے پانی کا آسمان سے نازل ہونا یا برسنا کہ لوگ کہیں کہ آج بارش ہوئی ہے، چاہے بہت دیر تک پانی گرتا رہے یا تھوڑے سے قطرے گرے اور لوگ کہیں کہ یہ بارش ہو رہی ہے. چاہے یہ بارش کا پانی ڈائریکٹ زمین پہ گر رہا ہو یا کسی درخت درخت پہاڑ وہاڑ مکان مکان پہ گرے اور وہاں سے پرنارے کے ذریعے بہتا ہوا آئے یا کسی بھی طریقے سے، بہرحال بارش کا پانی آسمان سے زمین تک پہنچے یہ بارش کا پانی کہلاتا ہے. اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بارش ہو رہی ہے، اگر بارش ہو رہی ہے کتنی دیر بارش رہے اتنی دیر اس پانی میں دنیا کی کوئی بھی نجاست گر جائے وہ پانی بالکل پاک رہے گا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مذاق نہ بدلے. اب جب اس کی تفصیلات کے مسئلے آئیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی. یہ تو پہلا اصول تھا کہ بارش کا پانی جب تک بارش ہوتی رہے وہ جاری پانی کی طرح سے جتنا طاقتور پانی ہے کہ اس کا جب تک کہ رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے چاہے دنیا بھر کی نجاست اس میں گر جائے وہ پاک رہتا ہے. جیسے بارش ہو رہی ہے پانی گر رہا ہے اس میں سے کتا نکل کے گیا، اس میں کسی نے پیشاب کر دیا اور خون کے اوپر گیا، یہ سارا پانی پاک رہے گا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی کسی جگہ جمع ہو جائے، بارش کا پانی کسی جگہ کھڑا ہو جائے، کسی گڑھے میں درخت کے نیچے فٹ پاتھ کے کنارے گلی کے اندر بارش کا پانی کھڑا ہو جائے تو جب تک کہ بارش ہوتی رہے گی یہ پانی جو بہ نہیں رہا آگے نہیں جا رہا یہ پانی بھی بارش کا پانی کہلائے گا جتنی دیر بارش ہو رہی ہے. یعنی اب اس کی مقدار کتنی ہی کم کیوں نہ ہو جب تک کہ اس میں نجاست گر کر اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے یہ بالکل پاک. جب تک یہ بارش ہو رہی ہے دنیا بھر کی نجاست اس میں آ جائے، جیسے اکثر گٹر کا پانی اور بارش کا پانی مل جاتا ہے، البتہ اگر اتنا زیادہ پانی ملے کہ رنگ اور بو اور مزہ بدل گیا تو دوسری بات ہے، ورنہ خالی گٹر سے گٹر کے پانی سے مل جانے سے یا گٹر کے اوور فلو ہو جانے سے جو بارش کا پانی سڑک پر یا فٹ پاتھ پر یا گلی میں کھڑا ہے وہ بالکل پاک رہے گا چاہے ہماری آنکھوں کے سامنے اس میں نجاست کے ٹکڑے تیرتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ بارش کا پانی بارش ہو رہی ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے تب بھی پاک ہے، کہیں کھڑا ہو جائے تو جب تک کہ بارش ہو رہی یہ پانی جہاں کھڑا ہو گیا چاہے اس کی مقدار ایک لوٹے کے برابر کیوں نہ ہو یہ بالکل پاک ہے. اتنی بھی نجاستیں گر جائیں یہ پاک رہے گا جب تک کہ اس کا رنگ ہو وہ مزہ نہ بدلے. جب پھر اس میں بھی وہی مسئلہ کہ جب اس کا رنگ ہو اور مزہ بدل گئے اور مزید بارش ہوئی اور یہ تبدیلی ختم ہو گئی یہ پانی دوبارہ پاک ہو گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، تبدیلی آئی تھی اس میں مثلا گٹر کی وجہ سے پانی کالا کالا ہو گیا تھا، تھوڑی اور بارش ہوئی یہ پانی دوبارہ اپنے عام رنگ پہ آ گیا، اب یہ خود بخود پاک ہو گیا بغیر ہمارے ہاتھ لگائے بغیر ہمارے کچھ کیے. لیکن یہ پانی جو ایک جگہ کھڑا بارش بند ہونے کے بعد، بات تو یہ تھی کہ جب تک بارش ہو رہی ہے یہ بارش کا پانی کہلائے گا یعنی جاری پانی کہلائے گا، لیکن جیسے ہی بارش بند ہو جائے پھر جو پانی کھڑا یہ پانی ایک عام پانی بن گیا، یعنی پھر اس کی مقدار دیکھنا پڑے گی، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہی مسئلہ کہ یہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ ہو اور مزہ نہ بدلے، اور اگر اس سے کم ہے تو ذرا سی نجاست جاتے ہی سارا پانی نجس ہو جائے گا. تو بارش کا پانی جب کسی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو جتنی دیر بارش ہوتی رہے وہ جاری پانی کی طرح سے ہے، دنیا بھر کی نجاست گر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جیسے ہی بارش بند ہو جائے یہ عام پانی بن گیا، اس کی مقدار کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ پور پانی ہے یا پور سے کم ہے اور اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا. تیسرا مسئلہ، بارش کا پانی جب تک بارش ہو رہی اس وقت تک یہ پانی اگر کسی نجاست پر گر کر اڑے اس کی چھینٹے اڑے جب تک کہ بارش ہو رہی ہے. نجاست پر گر کر اس کی چھینٹے اڑے تو اس کا مسئلہ وہی ہے جو خود پانی کی چھینٹوں کا مسئلہ تھا. یہ صرف وہ چھینٹ نجس مانی جائے گی کہ جس میں کوئی عین نجس موجود ہو اور اس چھینٹ کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. آپ یاد ہوگا قربانی کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی کہ قربانی اگر کسی نجاست پر گرے اور اس کی چھینٹ ہوا میں اڑے تو یہ جو چھینٹ یہ بالکل بات ہے اس وقت مجید ہوگی جب اس چھینٹ کے اندر جو ہمارے کپڑے پر لگی چہرے پر لگی ہاتھ پر لگی کسی بھی چیز پر لگی جب اس چھینٹ میں کوئی نجاست کا ٹکڑا ہو عین نجاست اور اس چھینٹ کا رنگ یا بو یا مزہ بدلا ہو. یہی بارش کے پانی کی چھینٹوں کا مسئلہ. بارش جب تک یہ ہو رہی ہے بارش کا پانی جو ہے وہ نجاست سے گر رہا ہے گٹر میں جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے گاڑی گزری سائیکل گزری چھینٹیں اڑی. اب جب تک یہ بارش ہو رہی ہے یہ جتنی چھینٹیں ان میں سے وہی چھینٹ نجس مانی جائے گی جس میں نجاست کا ٹکڑا ہو عین نجس ہو اور اس کا بو یا رنگ یا مزہ بدلا جائے. اور یہ مسئلہ تو اپنی جگہ بیان کیا گیا کہ اگر کبھی کسی چھینٹ کے بارے میں شک ہو جائے کہ اس میں کوئی نجاست ہے یا نہیں تو شریعت کہتی ہے کہ یہی مانو کہ اس میں کوئی نجاست نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا اس مسئلے کا کہ جب تک بارش ہو رہی اتنی ہی بڑی نجاست کیوں نہ ہو جس پر بارش کا پانی گر رہا اس کی جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں وہ ہمیشہ تقریباً پاک رہیں کیونکہ یہ یقین ہونا کہ اس کا رنگ یا پوجا مزہ بدلا ہے بہت مشکل تو عام طور پر یہ پاک رہے. ہاں جیسے ہی بارش بند ہو جائے گی اب یہ جو پانی ہے یہ عام پانی بن جائے. اب اس کی چھینٹوں کا مسئلہ عام پانی کا مسئلہ. اگر پل سے کم ہے تو ہر چیز نچیتے نجاست گرتے اور اگر پل سے زیادہ ہے تو وہی پور والا مسئلہ. تو بارش کا پانی جب تک بارش ہو رہی اس وقت تک طاقتور رہتا جیسے ہی بارش بند ہو جاتی ہے وہ ایک عام پانی بن جاتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ بارش کا پانی جب تک بارش ہو رہی اگر کسی جگہ جمع ہو جائے چاہے مقدار میں بہت کم ہو تب بھی اسے جاری پانی کی طرح سے طاقتور سمجھیں گے. چاہے اس کے چھینٹے اڑے تب بھی اسے جاری پانی کی طرح سے طاقتور سمجھا جائے گا. اب یہ تو دو تین اصول ہو گئے. اب کچھ متفرق مسئلے کپڑے کو کیسے پاک کریں برتن کو کیسے پاک کریں زمین کو کیسے پاک کریں چھت کو کیسے پاک کریں یہ ایک یا دو مسئلے کا آج وقت ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی باہر پورا. یہ تو دو تین اصول ہو گئے کہ بارش کا پانی کب نجس ہوتا ہے پھر کب پاک ہو جاتا ہے کہیں جمع ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اور اس کی چھینٹوں کا کیا مسئلہ ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے متفرق چیزوں کو بارش کے پانی سے حل کریں. نمبر ایک برتن. دنیا کا کوئی بھی برتن ہو اگر بارش کا پانی اس پر پڑے اور جہاں جہاں اس پہ نجاست لگی ہے وہاں وہاں یہ پانی پہنچ جائے تو وہ برتن پاک ہے. نہ کھنگالنے کی ضرورت نہ ایک یا دو یا پانچ یا سات دفعہ دھونے کی ضرورت. ہر برتن چاہے اس میں دنیا کی کوئی بھی نجاست کیوں نہ ہو بارش کا پانی جیسے ہی اس کے اندر جائے گا اور تمام نجس مقامات پر پہنچے گا وہ پاک ہو جائے گا. یہ مسئلہ کئی دفعہ آیا کہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے نہ نیت کی ضرورت ہے نہ ارادے کی ضرورت ہے نہ قرض قربت کی ضرورت ہے. نہ جس برتن غلط فہمی میں یا غلطی سے صحن میں رکھا رہا رات کو بارش ہوئی سارے برتن میں پانی بھر گیا وہ خود بخود پاک مانا جائے گا. سوائے ایک مقام وہ یہ ہے کہ اگر کتا کسی برتن کو چاٹ دے تو عام حالات میں یہ حکم ہے کہ ایک مرتبہ مٹی سے اس پانی اس برتن کو دھو اس کے بعد چھ مرتبہ یا سات مرتبہ عام پانی سے اسے دھو. تو اگر کوئی ایسا برتن ہے جسے کتے نے چاٹ لیا تو مٹی تو بہرحال اس میں لگانا پڑے. اگر مٹی نہیں لگائی اور بارش کا پانی اس پر گرا تو موجودہ سارے مستحجن کہتے ہیں کہ اس سے پاک ہونے میں اشکال ہے یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ پاک نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس کو مٹی سے مانج لیا تو پھر تو یہ بات طے ہے کہ ایک مرتبہ بارش کا پانی اسے پاک کر دے تو سات مرتبہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ بارش کے پانی سے کسی بھی چیز کو پاک کرتے ہوئے تعدد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ کی ضرورت نہیں ہوتی. فقط کتے کے چاٹے میں مٹی کا مسئلہ وہ اگر ہم نے لگا دی ایک ہی دفعہ بارش کا پانی پڑے مکمل طور پر یہ پاک ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ ہے لباس کا مسئلہ. کپڑے لباس فرش. فرش عربی زبان میں یا فقہ میں کہتے ہیں دری ہے چٹائی ہے قالین ہے جس سے جو زمین کے اوپر بچھائی جاتی فلور کورنگ کی چیزیں جو زمین کو چھپانے کے لیے زمین پر بچھائی جاتی ان کو عربی میں فرش کہتے ہیں. فوجی پڑھتے میں غلط فہمی نہ ہو جائے لفظ فرش کئی دفعہ آتا ہے اور لوگ اس سے مراد یہ مٹی کی زمین سمجھتے ہیں. تو کپڑا اور فرش اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی اس پر گرے اور اس کے اندر سما جائے یعنی یہ کپڑا ہے یا فرش ہے اس پانی کو چوس لے جذب کر لے ہر وہ چیز جس میں پانی جذب ہو جاتا اگر اس کو کسی اور پانی سے پاک کرے تو اس میں ہمیشہ شرط یہ ہوتی ہے کہ پاک کرنے کے بعد نچوڑنا پڑے گا، مگر بارش کا پانی اور کسی حد تک جاری تھا، خیر ابھی تو بارش کے پانی کی گفتگو ہو رہی، وہ چیزیں جو پانی کو جذب کر لیتی، پانی کو چوس لیتی، جیسے کپڑا ہے، جیسے قالین ہے، جیسے بعض دریا ہیں، بعض چٹائیاں ہیں، ان کا مسئلہ بھی بارش کے پانی سے بہت آسان مسئلہ ہے کہ جب ان کے اوپر پانی گرے اور ہر جگہ پہنچ جائے جہاں جہاں نہ جاتا، تو اب یہ کپڑا ہو یا فرش ہو پاک ہو گیا، نہ نچوڑنے کی ضرورت، نہ اگر پیشاب ہے تو باقی پانی میں دو دفعہ دھو، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی پہنچا اور یہ پاک. لیکن یہ ایک شرط ذہن میں رکھیے گا جو ابھی تک میں نے نہیں بیان کی، وہ یہ کہ بارش کے پانی کے پاس کرنے میں بھی یہ شرط اپنی جگہ ہے کہ عین نجاست ختم ہو جانا چاہیے. اگر کپڑے پر خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے اور بارش کا پانی اس کے اندر چلا گیا تو یہ کبھی پاس نہیں ہوگا. دنیا کی کسی بھی چیز کو کسی بھی پانی سے پاک کرے، یہ شرط ذہن میں رکھیے کہ عین نجاست، یعنی جو نجاست اس پر لگی اسے دور کرنا، اسے ہٹانا ضروری ہے. تو کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو چاہے آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری بارش اس کپڑے پر نازل ہو جائے، وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اور اگر نجاست ختم ہو گئی، ہم نے ہٹا دی یا بارش کے گرنے سے خود ہی نکل گئی، پھر یہ مسئلہ آتا ہے کپڑے میں بھی، برتن میں بھی، زمین میں بھی، کہ بارش کا پانی ہر جگہ پہنچے وہ کپڑا پاک. اور جہاں تک مسئلہ کہ اگر بڑا کپڑا آدھے حصے میں بارش کا پانی پہنچے آدھے میں نہیں پہنچے، تو آدھا حصہ پاک ہو گیا، آدھا پاک ہو گیا، آدھا اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا. اب کپڑے تک بات پہنچی ہے، فرش یعنی زمین اور چھت، یہ دو مسئلے رہتے ہیں، تھوڑا وقت جاتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے مسائل کرتا کا، اس لیے ان کو انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. درود بھیجے محمد والے. بات ہو رہی تھی پروردگار عالم نے اس کائنات کا عظیم ترین گناہ شرک کو قرار دیا ہے، اور شرک کا گناہ ہونا، خلاف عقل ہونا اتنی واضح اور عام چیز ہے، اس کے بعد اس کے لیے جو واپس ہر دھرمی سے کام لینا چاہے اور روز روشن میں سورج کو جھٹتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ شرک جیسا گناہ کرے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر مسلسل یہ آیتیں کہ اگر اے میرے حبیب تم بھی ان لوگوں سے پوچھو گے تو یہ اقرار و اعلان کریں گے کہ یہ ساری کائنات کا بنانے والا اصل خدا وہ یہ خدا، باقی جو چھوٹے موٹے خدا یہ لوگ بنا کے بیٹھے تو ان کا اعتراف ہے کہ ان کے اوپر بھی یہ خدا جو خداؤں کا خدا کہلاتا اور جس کو عربی میں اسلام سے پہلے اللہ کہتے، الہ خدا کو کہتے تھے، اللہ خداؤں کا خدا. لیکن کچھ ایسی چیزیں یا عقیدے یا خیالات ہیں جو مومن کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، اگر جو وہ شرک نہیں کر رہا مگر کچھ ایسی چیزیں جو شرک کے بہت قریب قریب ہے اور مومن ان کے اوپر بغیر کسی توجہ کے غفلت کے عالم میں عمل کرتا، تو ہماری اس گفتگو کا مقصد اصل میں شرک کا گناہ بتانا نہیں ہے، وہ تو واضح، بلکہ جو شرک عام اسلامی معاشرے میں پھیل گئے ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا، اگر یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں اور اسی سلسلے میں ہماری گفتگو گزشتہ دو ہفتوں سے ہو رہی، مگر ہر تقریر کے ابتدا میں یہ واضح کرنا پڑتا کہ آج کی اس تقریر میں بھی جس کس چیز کو شرک کہا جائے گا یا شرک جیسا کہا جائے گا، جس سے مراد وہ شرک نہیں ہے کہ جس کے بعد آدمی مشرک بن جاتا اور جس کے لیے خدا کا اعلان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو پروردگار عالم شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ والا جو شرک وہ تو کسی بھی مومن کے پاس موجود نہیں. ہماری گفتگو میں جس کو شرک کہا جائے گا آج بھی، آج سے پہلے بھی، آج کے بعد، یہ وہ شرک نہیں مگر اس شرک سے اتنا قریب ہے کہ اس چیز کا انجام دینے والا مشرک تو نہیں بنے گا مگر گناہگار مومن ضرور بنے گا. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہمارا موضوع ہی گناہوں کو بتانا ہے، عقیدے کی تشریح کرنا نہیں. تو شرک جب عقیدے کو بگاڑتا ہے وہ والا شرک ہے کہ جس میں انسان ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے، اور وہ ہمارے موضوع سے قائم. جب انسان کا عقیدہ سالم رہتا مگر انسان گناہگار بن رہا ہوتا کسی غلط چیز پر یقین رکھے، تو وہ ہمارا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام معصوم شرک کے افعال، شرک در ذات کی بیان ہو چکا، شرک در افعال، پروردگار عالم کے افعال میں شرک کرنا، امام کئی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا کہ بہت سارے صاحبان ایمان ایسے جو ہے مومن لیکن قرآن کہہ رہا وما یؤمن باللہ اکثرہم الا وهم مشرکون، سورہ یونس کی آیت. کہ یہ جو لوگ ہیں جو سب اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ان کی اکثریت مومن نہیں بلکہ یہ مشرک. قرآن کہہ رہا کہ یہ جو میرے سامنے مومن بکھرے ہوئے، یہ جو ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مومن کہہ رہی ہے، وما یؤمن باللہ اکثرہم، ان کی اکثریت ابھی تک اللہ کے ایمان نہیں لائی، الا وهم مشرکون، بلکہ یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. امام معصوم اس آیت کی تفسیر کے دل وہ پانچ یا چھ چیزیں بتا رہے ہیں جو مومن کو ایمان کے باوجود شرک کے قریب کرنے والی، اور امام نے اس کے لیے بھی شرک کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلی چیز یہ آئی کہ غیر خدا سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ آئی کہ غیر خدا سے امید نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ آئی کہ خدا کے کسی فعل و عمل پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم ان قریب آنے والی تمام رب کا یؤمنو حتی یؤذنو کما شجر بینہم ولن یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. امام معصوم کہہ رہے دیکھو قرآن کہہ رہا کہ تیرے پروردگار کی قسم کہ سب لوگ جو تمہارے سامنے کھڑے اور اپنے آپ کو مومن کہہ رہے، پروردگار کی قسم کے ماں یؤمنون، یہ لوگ ابھی تک ایمان نہیں رہے ہیں، جب تک کہ حتی یؤذنوک کا شجرہ بینہم، جب تک کہ یہ لوگ اپنے ہر معاملے میں تیرے حکم کی اطاعت کرنا نصیب جائے، اور ولن یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جو کچھ تو ان کو حکم دے یہ اپنے دل میں حرج محسوس نہ کریں، تنگی محسوس نہ کریں، انہیں غصہ نہ آ جائے، انہیں ناراضگی نہ ہو، یہ اس چیز سے بچنا نہ چاہے، وہ یسلموا تسلیما، اور اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دے. جب تک کہ یہ نہیں ہے، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہے. تو امام معصوم فرما رہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسا گروہ آئے گا جو خدا کو مانے گا، رسول کو مانے گا، مگر خدا اور رسول کے اعمال و افعال پر اعتراض کرے گا. جس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلی دفعہ دی تھی کہ ہاں ایسا نوجوان نوجوانی میں مر گیا، یہ تو بے وقت کی موت ہے، اس کے تو مرنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ وہ لفظ ہے کہ ہم غفلتن کہتے ہیں، اس لیے ہم پر کسی قسم کی شرعی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر حقیقی معنوں میں ہم یہ سمجھیں آدمی اس وقت اس کو غلط موت ملی ہے، اس آدمی کو اس وقت غلط طریقے سے پریشانی آئی ہے، تو یہ سارے کے سارے افعال خدا پر اعتراض ہیں، اور یہ بھی شرک کی ارتکاب ہے. امام معصوم کہہ رہے ہیں اور علیکم بالتسلیم، اگر تمہیں مومن کامل بننا ہے تو تسلیم کے جذبے سے کام لو، یعنی ہر حکم خدا کے سامنے سر جھکا دو، حکم خدا پر اعتراض نہ کرو. ہاں اگر کبھی کسی حکم خدا کی وجہ سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، آنکھ میں آنسو آئیں گے، مصیبت آ گئی، انسان پریشان ہوگا، مگر خدا پر اعتراض نہ ہو تو یہ عین توحید ہے. اور اگر خدا پر اعتراض ہونا شروع ہو جائے، بس یہی وہ شرک ہے کہ جس کا تقریباً ہر مومن ارتکاب کرتا ہے. اب چوتھی چیز امام نے بتائی کہ یاد رکھو، مومن بننے کے لیے، شرک سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ایک جذبہ اور تمہارے پاس ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ایک دل میں ایک وقت دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اگر تمہارے پاس خدا کی محبت ہے تو غیر خدا کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر غیر خدا کی محبت ہے تو خدا کی محبت پھر تمہارے دل میں نہیں ہے. تو توحید حقیقی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سوائے خدا کے اور کسی کی محبت نہ ہو، اور اس کائنات کی کسی اور مخلوق سے اگر ہم محبت کریں تو فقط اپنے پروردگار کی وجہ سے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے. کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو پتا کہ ہم جتنا ان سے محبت کریں گے اتنا ہمارا خدا ہم سے راضی اور خوش ہوگا، جیسے انبیاء، جیسے ائمہ، جیسے نیک مومنین، جیسے ملائکہ، جیسے جنت، جیسے نعمات خدا. کہ ان سب سے محبت کرنا ہے اس لیے کہ ان کی محبت سے خدا راضی ہوا کرتا. لیکن اگر خدا کی محبت کو دل سے نکال کر ان سے محبت کرو تو یہ وہ مومن ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا لیکن مشرک ہے. اسی انداز سے امام نے یہ کہا کہ اگر تم خدا کی نعمت سے محبت کرو اس لیے کہ خدا نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، مال و دولت سے محبت، تو یہ بھی عین ایمان ہے. اگر اس لیے محبت کر رہے ہو کہ خدا نے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ان چیزوں کی محبت خدا کی محبت کے مقابلے پر آ گئی، راوی کہتا ہے مولا اس کی پہچان کیا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم ان چیزوں کی محبت خدا کی محبت کے مقابلے پر آ گئی؟ مانگنے کا بہت آسان ہے. اگر کبھی ایک طرف حکم خدا ہو اور ایک طرف ان کی محبت کا کچھ تقاضا ہو, اگر تم حکم خدا کو ٹھکرا کر ان کی بات مان لو, اس کا مقصد یہ کہ وہ مومن مگر دل میں شرک موجود ہے, اور اگر حکم خدا سے ان کا حکم ٹکرائے تو تم ان کی بات کو نظر انداز کر دو اور خدا کے حکم کو مان لو, اس کا مقصد یہ کہ تم ہو عین مومن. غالباً آج کی تقریر کے اختتام میں اس کی مزید کچھ مثالیں آئیں گی, لیکن جو بہت موٹی موٹی مثالیں میں اکثر دیا کرتا ہوں, وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ٹیلی ویژن یا وی سی آر کا خریدنا حرام, جن کے ذہن میں یہ خیال ہے مگر آ کر یہ کہتے ہیں کہ بیٹے یا بیٹی کے مجبور کرنے سے ہم اس کو خرید کے لائے ہیں, امام معصوم بتا رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خدا کی محبت کے مقابلے میں اولاد کی محبت آ گئی ہے, وہ لوگ جو اپنی بیٹی کو اس لیے پتہ نہیں کرا رہے کہ بیٹی ان کے قابو میں نہیں وہ بات دوسری ہے, مگر بیٹی کی محبت کی وجہ سے کیسے اس پر تفریح کرے, وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ غمگین نہ ہو جائے, جو اس وجہ سے اس حکم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں. امام کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شرک کو اختیار کر لیا, کہ خدا کی محبت بھی ان کے دل میں ہے, غیر خدا کی محبت بھی ان کے دل میں ہے. اب اگر بیوی بچوں کی محبت خدا کی وجہ سے ہوتی تو جب یہ خدا سے کتراتے اس وقت سب ان کو چھوڑ کر خدا کے حکم کو لے لیتے, اور اگر ہم ان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں خود یہ پسند ہے, چنانچہ حکم خدا کو ہم چھوڑنے کو تیار ہیں تو ہم مشرک ہیں. یہی جواب دیا تھا افلاح نام کے اس آدمی نے کہ جس کا واقعہ میں نے اکثر مجلسوں میں پڑھا. افلاح نام کا وہ غلام مسجد کوفہ میں داخل ہوا, مولائے کائنات کے پاس پہنچا, یا امیر المومنین میں نے چوری کی ہے اس لیے حد شرعی میرے اوپر جاری کیجیے. یہ اصول ہے اسلام کا کہ اگر گواہوں کے ذریعے سے کسی کا جرم ثابت ہو تو اسے سزا دی جاتی ہے, اور اگر اپنی زبان کے اعتراف سے کسی کا جرم ثابت ہو تو اسے ٹالا جاتا ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو اپنا اعتراف کر رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے. تو مولائے کائنات, کیونکہ تین مرتبہ کا اعتراف کام آتا, مولائے کائنات نے اس کی بات کو رد کیا. شاید تو مجبور تھے, شاید تمہیں پتا نہیں تھا کہ چوری اسلام میں حرام ہے, شاید تو بھوک کے مارے مر رہے تھے, شاید کسی نے تمہیں داخل کر دیا تھا, لیکن وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے نہیں مولا, میں نے جان بوجھ کر ارادتاً بغیر موت کے مسئلے کے چوری کی ہے. جب اپنی زبان سے ایسا واضح اقرار کر دیا تو حکم امام سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. کٹی ہوئی انگلیاں, 1400 سال پہلے کا واقعہ, وہ سارے انتظامات تو نہیں تھے, وہ کہہ رہا ہے کٹی ہوئی انگلیاں ہیں. مسجد کوفہ سے نکل کے بازار کوفہ میں جا رہا, اس کے دعا نام کا منافق جو اکثر مولا کے پاس آ کے اس لیے بیٹھتا تھا کہ اگر علی کے ماننے والوں میں سے کوئی علی سے ناراض ہو جائے تو میں اسے اپنے ساتھ ملا لوں. یہ منظر دیکھا, دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہ آدمی اس وقت تو علی سے ناراض ہوگا, پورا اس کا ہاتھ کاٹ دیا, آدھی زندگی اس کی بیکار ہو گئی. ماجرے کے سامنے جہاں پر جائے گا لوگ پہچان لیں گے کہ چور ہے. علی نے اپنے ماننے والے کو معاف بھی نہیں کیا, علی نے اپنے ماننے والے کو چھوڑا بھی نہیں. یقیناً اس کے دل میں یہ خیال ہو گیا ہوگا کہ علی نے مجھ پر ظلم کیا ہے, چلو چل کے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. نکل کے آیا, دوسرے راستے سے گھوم کے بازار میں اسی جگہ آیا جہاں سے افلاح گزر رہا تھا. ملاقات ہوئی, ایک مرتبہ روک کر حیران ہو کر پوچھتا ہے تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا. بس اتنا کہنا تھا افلاح نامے غلام نے بازار کوفہ میں ہزاروں کے بچے کے سامنے مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. بڑی پرانی روایت, فتح یمینی امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب السیف اللہ المسلول والفوج البتول, تقریباً 50 سے 60 صفتیں مولا کی بتائیں. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مجلس و مغرب کا امام ہے, مومنوں کا امیر ہے, متقیوں کا حاکم ہے, بتول کا شوہر ہے, اللہ کی ننگی تلوار ہے, کافروں کا سر کاٹنے والا ہے, مومنوں کا مشکل کشا ہے. 50-60 چیزیں اس نے بتائیں. اتنی دیر میں بازار کوفہ میں تو ہش ہو گیا, اور جسے کوفہ تک اطلاع پہنچ گئی مولا, وہ غلام آپ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ہاتھ کٹنے کے بعد. مولا نے امام حسن کو ایک حکم دیا اور بڑا عجیب حکم دیا, علی کا اب میں کل اکبر حسن بیٹے جاؤ اور اپنے چچا کو اپنے ساتھ لے کے آؤ, یا بہن کے چچا کو اپنے ساتھ لے کے آؤ. امام حسن جاتے ہیں, باپ کا پیغام غلام تک پہنچاتے ہیں. غلام ایک مرتبہ آیا, مولا نے ایک سوال کیا, میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے, ساری زندگی کے لیے اب تمہارا یہ عیب لوگوں کے سامنے آ گیا, ہر ایک تمہیں چور سمجھے گا, پھر بھی تمہارے دل میں میرے بارے میں کسی قسم کی ناراضگی نہیں ہے, رنج نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ وہ جواب دیتا ہے, دیکھیے یہی میں نے توحید ہے, جواب دیتا ہے مولا فقط ایک بات بتا دیے, آپ نے یہ ہاتھ اپنی خوشی سے کاٹا ہے, اپنی مرضی سے کاٹا ہے, اپنے لیے کاٹا ہے, یا حکم خدا کی وجہ سے کاٹا ہے, یا پروردگار عالم کی خوشی کے لیے کاٹا ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ تو حکم خدا ہے. کہا کہ مولا پھر اگر میرا جھگڑا ہو یا ناراضگی ہو یا غصہ ہو تو آپ سے کیا تعلق, آپ کو درمیان میں باندھتا ہے؟ اصل تو پروردگار عالم ہے کہ جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ رہا ہے. اگر میں ناراض بھی ہوں, اگر میں غصہ بھی کروں تو اپنے خدا سے غصہ کروں گا کہ جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا ہے. مولا کائنات نے ساری مسجد کو دیکھا, کہا بیٹا اس کا ایمان ہمارے مومن کی پہچان یہی ہے کہ اگر اسے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی وہ ہماری ہی تعریف کرتا رہے گا, اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ اگر اس کے گلے کو شہد سے بھر دیا جائے تب بھی وہ ہماری برائی کرتا رہے گا. تو یہی وہ چیز ہے جو اس غلام نے بتائی ہے نے توحید, کہ دیکھو ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اب اگر باقی تمام چیزوں سے تم خوش ہو تو اس لیے کہ خدا خوش ہے, ناراض ہو تو اس لیے کہ خدا ناراض ہے, تو یہ عین توحید ہے. اور اگر کسی ذات سے تمہیں ناراضگی ہو گئی یا کسی ذات سے تمہیں خوشی ہو گئی ایسی کہ تم نے حکم خدا کو نظر انداز کر دیا تو یہ تمہارا شرک ہے. راوی امام سے اس آیت کی تفسیر پوچھتا ہے, مولا یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے میدان میں نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے, الا من اتا بقلب سلیم, سوائے اس آدمی کے جو سلیم دل کو لے کے آئے. یہ سلیم دل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ کوئی سہارا, کوئی ذریعہ, کوئی دنیا والا کام نہیں آئے گا, قلب سلیم کام آئے گا. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ امام نے کہا قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں خدا کے علاوہ نہ کسی کی محبت ہو, نہ کسی کا خیال ہو, دنیا کا ہر رشتہ قائم کیا جائے فقط خدا کی وجہ سے. امام کہہ رہے کہ کیا تم نے قلب سلیم کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ چونٹی نے بتایا کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ واقعہ ویسے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, مگر امام معصوم بیان کر رہے, حضرت سلیمان نبی کا زمانہ ہے. ایک نر چونٹی نے مادہ چونٹی سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر تم اس سے شادی کرنے میں تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں اتنی بڑی حکومت دوں گا اور سلیمان کے محل کو توڑ دوں گا اور اس کے کتے کو گرا دوں گا. غرض یہ کہ دنیا بھر میں اس نے لاکھوں گزاف یہاں بیان کی. حضرت سلیمان کے پاس یہ ایک بات پہنچ گئی, مسکرائے. ایک معمولی سی چونٹی, نر چونٹی اور یہ حالت, کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. دونوں بلائے گئے. حضرت سلیمان سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے جو تم یہ کہہ رہے تھے؟ وہ نر چونٹی جسے اردو میں چوٹا کہتے ہیں, وہ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ, یہ جو کچھ میں نے کہا یہ عاشق کی گفتگو ہے, اس کے عشق پر محبت کی وجہ سے میں ایسی بات کہہ رہا تھا, اور اس میں سے کوئی روک ٹوک اور پکڑ جھگڑ نہیں ہوتی. حضرت سلیمان اس چونٹی کی جانب بڑھے اور کہا دیکھو اس کا جذبہ کتنا زیادہ ہے اور پھر بھی تم اس کی بات نہیں مان رہی. اس چونٹی نے کہا اللہ کے نبی مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی بات میں جھوٹ ہے, جھوٹا ہے, میں خدا کی قسم کھا سکتی ہوں. سلیمان نبی کہتے ہیں تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ یا نبی اللہ اس کے دل میں میرے علاوہ دوسرے کی محبت بھی موجود ہے, جب غیر کی محبت آ جائے تو محبت قابل نہیں ہوتی. امام کہہ رہے تب اتنا جملہ سننا تھا سلیمان نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ساروں قطار روتے ہوئے محل سے اس کے عبادت خانے میں گئے, 40 دن تڑپتے ہوئے وہاں گزارے. پروردگارا جیسا اس چونٹی نے معیار بتایا ہے ویسی محبت تو اپنی محبت میرے دل میں پیدا کر دے. یہ ہے قلب سلیم کہ جس کے اندر ایک خدا کے بعد خدا کی وجہ سے تو دوسروں کی محبت آ سکتی ہے مگر خدا کے ساتھ کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی ہے. یہ بھی بہت تشریح طلب بات ہے مگر چونکہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا اس لیے بات کی کسی نشست کے لیے اس کو موقع کرتے ہوئے اب اس کے بعد جو پانچویں چیز بتائی جا رہی ہے جو مومن اکثر شرک کر دیا کرتا ہے, امام معصوم کہہ رہے ہیں یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت تمہیں ملے اگر تم پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہے ہو تو سمجھو کہ یہ عین توحید ہے, اور اگر کوئی نعمت ملی اور پروردگار عالم کا تصور تمہارے ذہن سے نکل گیا اور فقط دینے والے سے تم خوش ہو گئے تو یہ عین شرک ہے. پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں شرک سے مراد کون سا شرک ہے. اگر پروردگار عالم کا خیال تمہارے دل میں آ گیا تو یہ عین توحید ہے, اور اگر خیال ہی آ گیا گناہ بھی کتنا اچھا ہے. یہ نہ ہوتا تو میں تو ذلیل ہو جاتا, یہ نہ ہوتا تو میں تو رسوا ہو جاتا. امام کہہ رہے وہ من الشرک ان یقول الرجل, کہ شرک میں سے یہ بھی ہے کہ مرد یہ کہے لولا فلان لعلق تو, اگر فلاں آدمی میری مدد نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا, لولا فلان لعصبت قضا و قضا, اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو مجھ پر یہ مصیبت آتی وہ مصیبت آتی, لولا فلان لضاع اهلی و مالی, اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میرا خاندان اور میرا مال ضائع ہو جاتا. جب کسی مومن نے اپنی زبان سے یہ نکالا کہ فلاں کی وجہ سے میں بچا ہوا ہوں تو گویا اس نے شرک کے راستے پر قدم رکھ دیا. ہاں اگر یہ کہے کہ من اللہ، اللہ کا کتنا احسان میرے اوپر کہ اس نے فلا کو ذریعہ بنا دیا میرے مال کو بچانے کے لیے، اللہ کا کتنا احسان میرے اوپر کہ اس نے فلا کا ذریعہ بنا دیا مجھے ہلاکت سے بچانے کے لیے۔ امام کہہ رہے کہ میں نے ایمان ہے، اتنا راوی کہہ رہا ہے بنا کا میدان ہے، حج کا زمانہ ہے، میں خود حج کے لیے اپنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ امام معصوم کے ساتھ گیا ہوں۔ منا کے میدان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو حضرات حج پہ جا چکے ہیں یا حج والوں سے گفتگو کر چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ منا کے میدان میں پہلے دن کے بعد فراغت کا پیسہ زمانہ آ جاتا ہے، نہ کوئی زیادہ بوجھ، نہ کوئی بڑی عبادت، حج مکمل ہو رہا ہے، ذہن کو سکون حاصل ہو چکا ہے۔ آدمی بیٹھتا ہے اطمینان کے ساتھ، امام کے سامنے ایک سبق کے اندر، ایک تھال کے اندر انگور کے دانے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد امام سے سوال کیا، مولا میری کچھ مدد کیجیے۔ امام نے انگور کے کچھ دانوں کو اٹھا کر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ لو۔ اس نے لیا، کہا مولا آپ کا کتنا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی ہے، اور کچھ آپ مدد کر سکیں تو مناسب ہوگا۔ امام نے جواب دیا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، سائل چلا گیا۔ روایت کو توجہ سے سنے، اس لیے کہ اس کے اندر مختصر بیان کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی۔ ویسے داستان راستان شہید مطہری میں بھی یہ روایت غالباً آپ کو مل جائے گی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا۔ اب وہ تو چلا گیا۔ عثمان کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا تھا، یہ بجلی کی نجیب تھی کہ ایک اور سائل آیا۔ آنے کے بعد اس نے امام سے کہا، مولا میں بڑا پریشان حال ہوں، سوکھا ہوں، کیا میری کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ امام نے تین دانے انگور کے اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیے۔ اس نے انگور کے دانے لیے، آسمان کی جانب دیکھا، الحمدللہ رب العالمین، الذی رزقنی، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے میرے لیے ایسا رزق مہیا کیا۔ مولا کیا کوئی اور مدد میری ہو سکتی ہے؟ امام نے دونوں مٹھیوں سے انگور کے دانے بھرے اور اس کی گود میں ڈال دیے، کہا کہ لے جاؤ۔ پھر آسمان کی جانب دیکھا، الحمدللہ ہاضم کا ولد، پروردگارا ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، تیری ہی وجہ سے مجھے اس وقت یہ چیز ملی ہے۔ پھر امام کی جانب متوجہ ہوا، مولا کیا کچھ اور مدد ہو سکتی ہے؟ امام نے اپنے غلام کو دیکھا، کہا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اگر ہے تو مجھے قرضہ دے دو۔ غلام نے کہا، مولا 20 درہم ہے۔ امام نے وہ 20 درہم غلام سے قرضہ لیا، راوی کے ہاتھ میں دیا، سائل کے ہاتھ میں دیا۔ سائل نے یہ 20 درہم لیے، آسمان کو دیکھا، پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تیری ذات سے مجھے مسلسل نفع حاصل ہو رہا ہے۔ پھر امام کی جانب دیکھا، مولا کیا کچھ اور مجھے مل سکتا ہے؟ میں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں۔ امام نے اپنے جسم کا پیراہن اتار کر اس کو دیا، وہ لباس جو امام پہنے ہوئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ عرب کے اندر ہمارے ماحول کی طرح ایک لباس نہیں پہنا جاتا، لباس پر لباس پہنے جاتے، وہاں کے موسم، گرد و غبار، لو اور گرمی کی وجہ سے۔ تو امام کے اوپر کا پیراہن اتار کر اس کے حوالے دیت کیا اور کہا کہ یہ لو۔ اس نے ایک مرتبہ اس لباس کو لیا اور اب ایک مرتبہ امام کو دیکھ کے کہتا، مولا آپ کا کتنا شکریہ کہ آپ نے میری مسلسل کتنی مدد کی، کیا اب آپ میری کچھ اور مدد کر سکتے ہیں؟ امام نے صرف اتنا جواب دیا، بس اس سے زیادہ کی اس وقت میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سائل تو چلا گیا۔ عثمان کہتا کہ میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ سوال کرنے والا فقیر آخری مرتبہ بھی پہلے خدا کا شکر ادا کرتا، پھر امام سے سوال کرتا، تو امام پھر اس کی مدد کر دیتے۔ مگر جیسے ہی اس نے شکر پروردگار کے سلسلے کو کاٹا اور امام کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا، بس وہاں سے امام نے اس کی مدد کا سلسلہ ختم کیا اور بند کیا۔ بات یقیناً اگر واضح طور پہ میں نہ سمجھا سکا تو بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر سکتی۔ تو یہ وہی چیز ہے جسے امام کہہ رہے کہ اگر تم کسی مخلوق کا شکریہ ادا کرو، وہ روایت بھی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ مگر امام کہہ رہے کہ جب کسی انسان کا شکریہ ادا کرو تو اسے تنہا اپنا حاجت پورا کرنے والا نہ سمجھنا، بلکہ ذہن میں یہ خیال ضرور رکھنا کہ اس پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کی منت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی کہ جو اس کے حکم سے ہماری ضروریات کو پورا کرتی۔ اور اگر تم نے یہ خیال کیا کہ نہیں، پروردگار عالم کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے، پروردگار عالم سے ہمیں کام بھی نہیں ہے، پروردگار عالم سے فی الحال ہمیں تعلق بھی نہیں ہے، دنیا کا پناہ آدمی بھی میری پریشانی دور کر سکتا، تو بس یہی سے شرک کا آغاز ہو گیا۔ بس اگر کوئی شخص کسی انسان کا اتنا احسان مانے کہ خدا کو بلا دے، یہ شرک کا راستہ ہے، اور اگر کسی انسان کا احسان مانے اس لیے کہ خدا نے یہ ذریعہ بنایا ہے، تو یہ عین توحید ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں تو مشرک نہیں ہیں ہم لوگ، مگر کتنے گناہگار ہیں۔ کم سے کم ایمان تو ہمارا مسلسل کم ہے۔ باتیں تو بہت تھی، مگر کیونکہ دو ہفتے کے اندر اندر گفتگو ختم کرنا، اس لیے چھٹی چیز جو نظریے معصوم کے نظریے کے مطابق امام اپنے معصوم کی نفس کے مطابق مومن کو شرک کے راستے پہ لے جاتی ہے. امام نے کہا کہ یہ خیال کسی مومن کے دل میں آنا کہ مجھے نفع یا نقصان پہنچانے والا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, نہیں, میں نے توکل اختیار کرنا ہے. توکل ہر فائدہ خدا کی طرف سے ہے, ہر نقصان خدا کی طرف سے ہے. اسباب جمع کرنا ہمارا کام ہے, محنت کوشش کرنا ہمارا کام ہے, نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہمارا کام ہے, فائدے والی چیز کی جانب دوڑ کے جانا ہمارا کام ہے. مگر نقصان دینے والا خدا ہے اور فائدہ دینے والا خدا ہے, یہ خیال ہونا چاہیے. توکل میں کمی آتی ہے, مومن شرک کے راستے پہ چلتا ہے. توکل کامل ہوتا ہے, مومن مکمل مبارک یعنی خدا کا ماننے والا بنتا ہے. اکثر روایتوں میں جملہ آیا کہ تمام انبیاء و مرسلین میں پیغمبر اسلام کے بعد افضل ترین مقام حضرت ابراہیم کا ہے. اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ افضل ترین مقام حضرت ابراہیم کو کیوں عطا کیا گیا, فقط ان کے توکل کی وجہ سے. اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ تھا, اللہ کی ذات پہ اتنا یقین کامل تھا کہ تمام انبیاء میں بلند ترین مرتبہ آدم و نوح, موسیٰ و عیسیٰ سے بلند مرتبہ ابراہیم نبی کا ہوا. وہ جملہ معصوم نے دہرایا کہ ابراہیم کے توکل کو دیکھو, ابراہیم کی شان کو دیکھو, ابراہیم کے یقین کامل کو دیکھو کہ پچھلے میں رکھا جا رہا ہے, نبوت کے حکم سے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اور جب ایک مرتبہ زمین و آسمان کی قوتوں میں تہلکا بپا ہوا, پروردگارا ہمیں اتنا موقع دے کہ ہم جا کے ابراہیم کی مدد کر سکیں, تو سب کو ایک ہی جواب ملا, تمہیں روکا نہیں جاتا ہے. اگر ابراہیم مدد قبول کرنے کو تیار ہو تو جاؤ, جبرائیل جیسا فرشتہ بھی آتا ہے. یا نبی اللہ, کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کیا میں مدد کروں؟ ابراہیم کا عجیب جواب تھا کہ ہاں مدد کی ضرورت تو ہے, اس لیے کہ اگر نہ کہتے تھے یہ بھی شرکیت سے بن جاتی. کائنات کی کوئی چیز اپنے آپ کو خدا کے بغیر غنی اور بے نیاز نہیں سمجھ سکتی ہے. ایک لمحے کے لیے یہ خیال آنا کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, یہ بھی شرکیت سے ہے جو آئندہ ہفتے آئے گی. تو ہاں مدد کی ضرورت تو ہے, مگر کچھ سے نہیں ہے, اور کس سے ہے وہ میری حالت کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا نہ کرے, اس میں ایک الگ بحث ہو جائے گی, مگر اتنا یقین کامل خدا کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب خدا یقیناً ہماری مدد کرے گا. بس جب کسی کے توکل میں کمی آنے لگے, ہمارے یہاں عام طور پر جو بہت سے گناہ انسان کرتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسے میں کمی آ جاتی ہے. وہ روایت جو میں نے اکثر مجلسوں میں پڑھی کہ جب تک کہ خدا کا خزانہ خالی ہونے کا یقین نہ ہو, غیر خدا سے اپنے رزق کے بارے میں سوال نہ کرنا. لیکن رزق کے مسئلے میں اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صریحاً حرام اس لیے لے رہے کہ معلوم ہے حرام ہے, معلوم ہے کہ گناہ ہے, مگر اگر اسے چھوڑ دیا تو بیوی بچوں کا گزارا کہاں سے ہوگا. یہی وہ توکل کی کمی ہے جو انسان کو شرک کے راستے پہ لے جاتی. تو توکل چھٹی چیز تھی, ابھی دو چیزیں اور رہتی, وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی, کیونکہ وقت پورا ہو گیا آج کی گفتگو کا, جس اعتماد سے اسی مقام پر گفتگو اختتام کو پہنچی. اب سوال جواب کا وقفہ, اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیا جائے. زیادہ بارش کا پانی کسی ٹنکی میں گر رہا تو کیا یہ ٹنکی کے اندر پہلے سے جب پانی موجود ہے وہ بھی بارش کا پانی کہلائے گا یا نہیں؟ بارش کے پانی کا مسئلہ عام پانی سے مختلف ہے. عام پانی میں اگر سلسلہ مل جائے تو سارا پانی ایک جیسا بن جاتا ہے. پور پانی اوپر کی ٹنکی میں ہے, نیچے فقط نل, مگر نل کا پانی اگر پور تک پہنچ رہا تو یہ سارا کا سارا پانی پور پانی کہلاتا. بارش کے پانی میں ایسا مسئلہ نہیں. بارش کے پانی کو اگر ہم کسی جگہ روک لیں جمع کریں تو جب تک کہ بارش ہو رہی ہے وہ پانی بارش کا پانی تو کہلائے گا, بارش کا پانی تو کہلائے گا, مگر اس ٹنکی کے اندر موجود پانی, اگر ہم اس کی ٹوٹی کھوٹی کچھ پانی لیں اور اس کو بارش کا پانی سمجھے تو وہ بارش کا پانی نہیں. یہ مسئلہ جو کہ آئندہ تفصیل سے آنے والا, اس لیے صرف اتنا جواب کافی کہ نہیں یہ بارش کا پانی نہیں, لیکن اس کی تھوڑی تفصیل وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. دوسری بات یہ کہ بارش کا پانی اگر مٹی کو لے کے بیٹھا رہا تو کیا وہ خدا پانی کہلائے گا؟ بے شک اگر اس کا رنگ بدل گیا, حکمت نے حصے کا رنگ بدلا, بارش کا پانی تو بہتا چلا جا رہا, یہاں سے 100 گز تک بارش کا پانی, تو اب جتنے حصے کا رنگ مٹی کی وجہ سے بدل گیا ہے وہ صاف پانی, اور پھر جیسے ہی مزید پانی آنے سے واپس پرانا رنگ آ جاتا ہے تو وہ مطلق پانی. یہ مطلب اپنی جگہ ہے کہ بارش کا پانی مضاف بن سکتا ہے, مگر اتنا پورشن کہ جس کا رنگ تبدیل ہوا ہے. اور میں کہ زیادہ لمبا سوال جواب کا وقفہ نہیں ہے آج کے اب تک, یہ گفتگو ختم ہوئی. جن کے اہم سوال ہیں وہ قریب آ جائیں, باقی لوگوں سے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو 11 بجے پھر ملاقات ہوگی.